الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. پروپیگنڈا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آج کے دور میں، کسی کے خلاف کسی قسم کا بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے، اس لیے کہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد پہ بہت سے پروگرام بنا کے انسان نہ صرف یہ کہ جیت سکتا ہے بلکہ اپنے مخالف کو شکست بھی بڑی آسانی سے دے دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں سرحد نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ آپ اپنے خیالات کو اپنے ملک میں رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، مگر دوسروں کے خیالات بھی آپ کے ملک میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے اندر جو آپ کا کمرہ ہے اس میں بھی یہ خیالات پہنچ رہے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا ہے۔ اس پروپیگنڈے میں جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ بہت زیادہ ہے، شر کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، اور جو خیر کی بات ہے وہ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو حالات ہمارے کچھ ایسے ہیں کہ ہم سبھی اس پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے ہیں، بالخصوص بحیثیت ایک مسلمان کے اگر ہم سوچیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی یہ نہ صرف غیروں کا شعار رہا ہے بلکہ وہ اس دشمنی میں حد سے آگے بڑھ جانے میں بھی ہر قسم کے ہتھیار استعمال کرتے تھے اور ہر دور میں کرتے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مکی دور ہے، اس مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مخالفتیں ہیں اور ساتھ ساتھ جو پروپیگنڈا ہے وہ انتہائی منفی ہے۔ حقیقت کو چھپا کے لوگوں کے سامنے کیا کچھ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس منفی پروپیگنڈے کا اثر ہر بڑا شخص یا چھوٹا شخص وہ لے رہا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آہستہ آہستہ لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی ہیں کہ خاموشی سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا پروپیگنڈا زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، آپ حرم میں تشریف فرما ہیں، اور لوگ یہی جو مخالفین ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نظر بھی رکھتے ہیں، اور ہر نئے آنے والے شخص پر بھی کہ کوئی ایسا شخص نبی علیہ السلام کے ہتھے نہ چڑھ جائے جو اسلام قبول کر لے اور اس کے اثرات اس کے علاقے میں ہو جائیں۔ تو ہر وقت محتاط رہتے تھے، الرٹ رہتے تھے۔ یمن کے ایک صاحب آئے، طفیل ابن عمر الدوسی، وہ جو ہی مکہ میں داخل ہوئے حرم کی حدود میں ہی تو مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر اس کے بعد ان کے کان بھرے, انہیں ویلکم کیا اور کہا کہ ہم آپ کو مرحبا, اہلم وسہلن, سب کچھ جو الفاظ تھے کہنے کے, پیار اور محبت اپنا ان کے دل میں ڈالنے کے لیے انہوں نے کہے. اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو طفیل, تم یہاں آئے ہو, تم بڑے سمجھدار انسان ہو, تم نے اپنے دوست قبیلے میں سرداری کی ہے اور تم سردار ہو, سمجھدار انسان ہو, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اس کی بات کا اثر لوگوں پہ ایسے پڑتا ہے کہ باپ بیٹے کا مخالف, بیٹا باپ کا مخالف, بھائی بھائی کا مخالف, خاندان خاندان کا مخالف, یہ اس کی حالت ہے. وہ ایسی بات کرتا ہے, وہ ایسا جادوگر ہے, ایسا ساحر ہے, ایسا کاہن ہے کہ اس کی گفتگو میں جو اثر ہے وہ ہر شخص اس کا لے لیتا ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس ماحول میں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بن گیا ہے, اور جو امن و سکون کی جگہ تھی وہاں بے چینی سی نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ پروپیگنڈا ہے, اور اس پروپیگنڈے کا اثر طفیل کہتے ہیں میں نے کیا لیا. وہ کہتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اپنی کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ میں تو اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتا, اتنا غلط آدمی اور ایسی ایسی باتیں کرنے والا کہ بھائی بھائی کو لڑا دے, باپ بیٹے کو لڑا دے, میں ایسی بات ہی نہیں سننا چاہتا. اتنے متاثر ہوئے اور کان میں روئی ٹھونس کے آ گئے حرم میں, اور جو ہی حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. عبادت کا بڑا نرالا طریقہ تھا کہ جس طرح مشرق ایک عبادت کرتا ہے اپنے خدا کی, نبی علیہ السلام ایسی عبادت نہیں کر رہے تھے. آپ رب کی جناب میں کھڑے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, سجدے بھی کر رہے ہیں. اس کو یہ انداز بڑا بھایا کہ کیا خوب انداز ہے, یہ تو عبادت کا بڑا اچھا طریقہ ہے. کھچ گیا, اس کا دل کھچ گیا, اور پھر ساتھ ہی طفیل بن عمر نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا اور ملامت کی کہ طفیل تم پر تف ہے, تم ایسے انسان ہو جو دوست قبیلے میں رہتے ہوئے بڑے بڑے ایشوز, بڑے بڑے کیسز جو تمہارے پاس آتے ہیں تم ان کے بڑے جچے تلے فیصلے کرتے ہو, لیکن آج تمہاری عقل اور مت ماری گئی ہے کہ تم ان کی بات سنے بغیر ایک طرفہ جو پروپیگنڈا ہے اس سے متاثر ہو کے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے یہاں حرم میں آئے ہو. کیا تمہارے لیے مناسب بات یہ نہیں ہے کہ جس طرح تم نے ان کی بات سنی ہے, ان کی بات سن کے تم نے فیصلہ کر لیا جو غلط ہے, بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ اس کی بات بھی سنی جائے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے کہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط ہے. تو فیل کہتے ہیں میں نے بہرحال سمجھداری کا یہ ثبوت دیا کہ اپنے کانوں سے روئی نکالی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ آیات پڑھی, یہ جو خطبہ ہے اس کو بھی پڑھا اور کچھ آیات پڑھی. طفیل کے دل میں یہ باتیں اتر گئیں اور اس نے اسی وقت اپنا حکیمانہ فیصلہ یہ کیا کہ یہ باتیں بالکل درست ہیں, جو کہا جا رہا ہے یہی برحق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, دل میں اترتا ہے, متاثر کر رہا ہے اور بہت خوبصورت باتیں ہیں, انسان کو انسان بنانے والی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے, جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے, اللہ کون ہے اور یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ شرک ہے. کہا عرض کی اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہو گئے, روئی نکال لیے, صرف کانوں سے روئی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے کانوں سے روئی نکالیں. ہمارے اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے, ہم نے روئی ٹھونسی ہوئی ہے, غلط پروپیگنڈا, اس سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف ہر بات کو ہم سن لیتے ہیں, ہضم کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے ساتھ شریک بھی ہو جاتے ہیں, ہنستے بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور جیسے وہ زبان استعمال کرتے ہیں ویسی ہم بھی کرتے ہیں. اور آج تو حالت یہ ہے کہ ان کا لکھا، ان کا پڑھا، وہ جو کہیں ان کو سنا، اس کو سنا بھی جاتا ہے، وہ جو لکھیں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، وہ جو پروپیگنڈا کریں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، مگر کوئی نہیں ہے جو اپنے کانوں سے روح نکال کے یہ سوچے کہ یہ خود تو لکھتے ہیں، کیا کسی اچھے انسان کو بھی چینل پہ لا کے اس کو بھی موقع دیتے ہیں، کبھی تم بھی کوئی اچھی بات کر دو؟ نہیں چاہیں گے. کیا کوئی اچھا انسان کو بہترین آرٹیکل لکھے اور اچھا سا میگزین اس آرٹیکل کو قبول کر کے اپنے ہاں شائع کر دے؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. وہ چاہتے ہیں، اتنے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا وہ سنا جائے، جو ہم لکھیں اس کو پڑھا جائے، اور جو ہم سنائیں اس کو سنا جائے، کسی اور کی مت سنی جائے. یہ یک طرفہ پروپیگنڈا ہے، یک طرفہ جو ہو رہا ہے، اور یہ سارا پروپیگنڈا مسلمان اور اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. یہ صورتحال جو اس وقت ہماری بنی ہوئی ہے، یقین مانیے کہ آج ہم مسلمان غافل ہیں اپنے دین سے، اپنے مسلمان ہونے سے، اور دوسروں کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ آپ جو چاہیں کہیں، آپ کے لیے کھلی چھٹی ہے. ایسی اجازت دین چاہتا ہے کہ نہ دی جائے، بلکہ دین ہمیں اس کے بارے میں الرٹ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تحویل قبلہ کی آیات اتری تو مسئلہ بعد میں بتایا، کہ اللہ کے رسول قبلہ ہم تبدیل کر رہے ہیں، یہ مسئلہ بعد میں بتایا ہے، لیکن اس مسئلے سے پہلے جو ممکنہ پروپیگنڈا مخالفین کا ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے، سب سے پہلے اس کا توڑ کیا ہے اور صاف کہا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. لوگوں میں کچھ بے وقوف لوگ ہوں گے، کم عقل لوگ ہوں گے، جو یہ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے نماز پڑھتے تھے، آخر کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اس قبلے کو چھوڑ کے اب دوسری طرف رخ کریں؟ کون سی ایسی چیز تھی؟ یہ جو جملہ ہے اس کے دو معنی ہیں، یا تو پہلے غلط تھے اب صحیح ہیں، یا پہلے صحیح تھے اور اب غلط ہیں. گویا کہ الزام مسلمانوں پہ ہے، خود بچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان کو کہو قل للہ المشرق والمغرب. تم اس کی بات کرتے ہو کہ ادھر سے رخ ادھر کیوں موڑ دیا؟ وہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. سمجھایا اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ قبلے کی تحویل ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارا ٹیسٹ بھی ہو جائے، ہم آزما کے بھی دیکھ لیں کہ تم میں کون ہے. من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، یہ کون ہے جو اس موقع پر رسول کو فالو کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو پیچھے مڑ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ غلط دین ہے. تمہاری بھی آزمائش ہے، یقین مانیے ہماری بھی اب آزمائش ہو رہی ہے ایسی، اللہ ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ اس پروپیگنڈے سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور جو غلط پروپیگنڈا مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے اور ہر ایک کو کھلی چھٹی ہے، اس میں ہم سب کی آزمائش ہے، سب کی. آپ دیکھ لیجئے میڈیا الگ ہے، میڈیا کو چھوڑ دیجئے، اب میڈیا کے بعد اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو دیکھیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ملحد، بے دین، دین سے نفرت کرنے والے، اسلام سے نفرت کرنے والے اور اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑانے والے آج ہمارے ہاں بطور ٹیچرز کے پڑھا نہیں رہے ہمارے مسلمان بچوں کو؟ یہ کس قدر پروپیگنڈا ہے اور کتنی کھلی اجازت ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، کو ایجوکیشن اور اس میں جو کچھ، جو ہر شے بے حیائی فحاشی، اس کو عام کرنے میں جو ہمارے یہ ادارے کردار ادا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ وہ مسلمان جو یونیورسٹی کی تعلیم سے محروم ہے، وہ الگ بیٹھ کے یہ سوچے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پالیسی ساز بنیں گے، ان لوگوں نے ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالنی ہے، ان لوگوں نے ہمارا مستقبل متعین کرنا ہے، ہم تو بیچارے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آج تو صورتحال یہ ہے، اور دین ہمیں سمجھاتا ہے مسلمانوں یاد رکھو، یہ محدثین کرام تھے جو اپنے شاگردوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ دین قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یہ ایک علم ہے، اس علم کو اس سے لو، دیکھا کرو اس شخص کو جو تمہیں یہ علم پڑھا رہا ہے وہ ہے کون، اس کے بارے میں محتاط رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریف کر دے، آیات کا معنی و مفہوم پھیر دے، ڈسٹارٹ کر دے چیز کو، غلط باتیں اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بٹھا دے، نفرت پیدا کر دے بعض عقائد سے، بعض شخصیات سے، اللہ کے رسول سے، اسلام کے بعض ریچول سے۔ دھیان کرنا، فنظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھنا کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، ضرور دیکھا کرو۔ آج دین کے معاملے میں بھی ہم بہت کوتاہیاں کر رہے ہیں، دنیا کا معاملہ تو الگ ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم فیسیں دینے کو بھی تیار، بھاری سے بھاری فیس دینے کو تیار، ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار، مگر دین کی جو تعلیم ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہمارے ہاں تو اب صورت حال قرآن مجید کی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی ہو، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ جس نے آج قرآن مجید کی تعلیم ہمارے ہاں سیکنڈری نہیں بلکہ تھرڈ کلاس کی حیثیت اس کو دے دی ہے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہماری حکومتیں تعلیمی نظام کو نافذ کرنے کی تو کوشش کرتی ہیں، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر یاد رکھیں حقیقت یہی ہے کہ دین، قرآن، اللہ کے رسول، ان کو ایک طرف نکال دیا گیا کہ ان کو ایک طرف کرو۔ حکومتیں ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، ادارے ہوں، ان میں بھی دنیا کی ہر چیز پڑھائی جائے گی، مگر دین کا نام وہاں نہ لیجئے، دین کو دیش نکالا دے دیا ہے۔ یہ ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بڑے بڑے قومی ادارے جن میں ہماری بہت سی شخصیات تیار ہوتی ہیں، جنہوں نے فیوچر میں، مستقبل میں ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، دین کے علیہ بے ان سے ان کو نہیں آتی، نہ ان کو سمجھائی جاتی ہے، نہ اس کے قریب لایا جاتا ہے۔ پروگرام ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمان کو دین سے دور کر دیا جائے، اور جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں بھی ذرا دیکھ کے، سنبھل کے لوگوں کو بار بار کرا دیا جائے کہ نہیں، یہ بڑے غلط لوگ ہیں۔ اسلام، مسلمان آج زد میں ہے، کہیں کوئی بم پھٹے، کہیں کوئی زیادتی ہو تو اپنے اسی طرح زبان بولتے ہیں، وہی لکھتے ہیں، وہی حرف استعمال کرتے ہیں جیسے غیر استعمال کرتے ہیں۔ ان کو تو توفیق نہیں، ہم تو بیچ میں بیٹھے ہیں، کم از کم ہم تو سوچ لیں کہ زبان جو استعمال ہو رہی ہے، الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، کس کے خلاف؟ کیا ہم نے تحقیق کی ہے؟ کیا یک طرفہ فیصلہ ہمیں دے دینا چاہیے؟ کیا یہی صحیح ججمنٹ ہے کہ صرف مسلمان ہی یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم انصاف نہیں کرتے، کبھی کوئی ڈاکٹر، خدا نخواستہ اس سے غلطی ہو جائے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ سارے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں، کسی انجینئر سے، کسی آرکیٹیکٹ سے کوئی غلط نقشہ بن جائے، عمارت کھڑی کر دی جائے، ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ انجینئر سارے کے سارے غلط ہوتے ہیں یا آرکیٹیکٹ غلط ہوتے ہیں، مگر اسلام کے بارے میں اور مسلمان کے بارے میں ہماری زبان ایسی کھلتی ہے کہ سارے مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں، اسلام ہی ایسا ہے۔ یہ تو ہماری، یہ پروپیگنڈا ہے، غلط منفی پروپیگنڈا جو مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ ہو رہا ہے، کانوں سے روئی نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہوشیار ہوں، کچھ تھوڑی بہت ایمان کی رتی ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ اسلام کے خلاف کوئی بولے تو کم از کم اللہ نے اگر میرے ہاتھ میں قوت رکھی ہے کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں, میں ضرور لکھوں. زبان دی ہے تو میں ضرور کروں, کہوں. اور اگر کوئی میرے سامنے بولتا ہے ایسی بات تو میرے اندر اتنی ایمانی غیرت ہو کہ میں اس کو روک سکوں, خبردار ایسی بات آپ نہیں کر سکتے یہاں. یہ جرت ہونی چاہیے. دینی غیرت اسی چیز کا نام ہے. پچھلے دنوں میں ایک مووی دیکھ رہا تھا کہ سیریا میں ایک نوجوان کو ایک ایسے روم میں لایا گیا جو ٹارچر سیل تھا. اس میں لا کے اس کو کم از کم 8-10 آدمی گھونسے, مکے, ڈنڈے برسا رہے تھے اس پہ کہ تم بشار اواد کے, بشار اسد کے مخالف ہو, تم نے یہ یہ بات کہی ہے. مار رہے ہیں اس کو. نوجوان لڑکا 22-24 سال کا ہوگا, مارتے ہی جا رہے ہیں. اور یقین مانیے کہ اس دیکھ کے انسان کو اذیت ہو رہی تھی کہ اتنا وحشیانہ ظلم, اتنی زیادتی. وہ مر جائے گا لیکن نہیں, ان کو ترس نہیں آیا. گھونسوں سے, مکوں سے, لاتوں سے, ڈنڈوں سے, جہاں بھی زد پڑتی ہے مار رہے ہیں. اور آخر میں ایک آگے بڑھتا ہے, اتنی بڑی اس نے تصویر اٹھائی بشار آواد, بشار معروف کی, بشار اسد کی, اور لا کے اس کے جو زمین پہ الٹا پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, الٹا پڑا ہوا ہے, اس کا سر اٹھا ہوا ہے, اور اس کے آگے رکھ دی کہ اس کو سجدہ کرو, اسے سجدہ کرو. آپ دیکھیے, ینگ نوجوان, اللہ نے اس کے دل میں عین اس موقع پر کوئی دینی غیرت کوئی ایسی پیدا کی کہ اس نے ایک بڑا سا تھوک نکال کے اس کے اوپر پھینک دیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مار ڈالیں گے, لیکن اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اتنی اذیت میں بھی کم از کم اپنے ہتھیار ڈال دوں اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کرتے رہیں, میں کم از کم اپنی جان تو بچاؤں اور میں کہنے کو تیار ہوں. اس نے اتنا بڑا تھوک نکال کے اس کے منہ پہ مار دیا. انہوں نے کہا تم مجھے کہتے ہو سجدہ کرو, میں اس حالت میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اس کو سجدہ کروں. تم میری جان لے سکتے ہو مگر میں یہ نہیں کر سکتا. یہ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسی نعمت یا ایسی غیرت یا حمیت پیدا کر دے کہ کم از کم ہم ملک میں جہاں آزاد ہیں, جہاں الحمدللہ اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہے, ہم آزاد ہیں. جس طرح دوسرے آزاد ہیں ہم بھی آزاد ہیں. ہمیں چاہیے کہ ضرور ہم اپنے مستقبل کا تعین کریں. یہ جو باغ ڈور ہم نے غیروں کے ہاتھوں تھما دی ہے اور جو پلان ہو رہا ہے اس میں یہی ہے کہ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, اگلی نسلیں مسجد میں نہ بیٹھیں, وہ اللہ کی طرف رخ نہ کریں. اور جب ہم ختم ہو جائیں تو ہماری نسلیں ہاتھ اٹھا کے رب کے آگے دعا کرنے کے قابل نہ رہیں, بلکہ یہی کہیں کہ اللہ قصور ہمارا نہیں ہے, قصور ہمارے آبا اجداد کا تھا جو سب کچھ جانتے تھے مگر انہیں اپنی فکر تھی, ہماری فکر نہیں تھی. انہوں نے اپنی دنیا تو بنائی مگر اپنی اولاد کی فکر نہیں کی کہ ان کی آخرت بھی ہمیں سنوارنی چاہیے. اللہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, یہ ذمہ دار ہے. یہ وقت آ رہا ہے, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹیں اور اس منہج کو, اس طریقہ کار کو اپنائیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو شروع کیا تھا. پروپیگنڈا جو ہے وہ ہوتا رہے گا, اسلام زندہ رہنے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا. اس کی زندگی اسی میں ہی ہے کہ لوگ پروپیگنڈا کریں اور مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں, اپنا عمل اور اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں, تم غلط پروپیگنڈا کرتے ہو, ہم اچھے لوگ ہیں. دنیا کو ہم ثابت کر دکھائیں کہ ہاں یہ واقعی جھوٹے لوگ ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, اس مظلومیت میں بھی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس مظلومیت میں بھی اللہ ان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے کہ جس سے ان کا سارا کیا کرایا سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کس کماش کے لوگ ہیں, ہم نے کتنی بلنڈر کیے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کیا زیادتیاں کی ہیں. اور دنیا جانتی ہے, دنیا کو پتہ چل رہا ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم مسلمانوں کو بھی ذرا ہوشیار ہونا چاہیے. اس پروپیگنڈے کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اسی قسم کی کوئی خبر غیروں کی طرف سے مسلمانوں میں آئے کہ جس سے وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر خوف پھیلا دیں تاکہ ان کا مورائل کم ہو، ان کا ایمان اور کمزور ہو، وہ ہم سے ڈر جائیں، مرعوب ہو جائیں، سوچیں ہی نہ کہ ہم مسلمان، یہ مسلمان ہمارے خلاف کبھی ہتھیار اٹھانے کا، وہ سوچیں ہی نہ۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ جب ان کے پاس کوئی بھی خوف کا کوئی معاملہ، خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اذاعوا بھی، یہ منافق جو بیچ میں ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کو مسلمانوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں تاکہ مسلمان مرعوب ہوں، ڈر جائیں، وہ یہ سوچ ہی نہ سکے کہ ہم غیروں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف اپنی تیاری بھی کر سکتے ہیں، ان کو جرت ہی نہ ہو۔ یہ اپنے لوگ، اپنے انہی کے بندے، انہی کے کارندے مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے اس قسم کی خبریں عام کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا دور ہے اور مدینہ میں منافق بھی ہیں، کفار کی خبریں، ارد گرد کے قبائل کی خبریں، جیوز کی خبریں سن کے وہ مسلمانوں کے اندر پھیلا دیتے تھے تاکہ ڈر جائیں کہ ایکا ہے بہت بڑا یہودی، مشرکین مکہ، مختلف قبائل، بڑے بڑے جنگجو قبائل سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں پر اٹیک کر دیں گے، ان کے تہس نہس کر دیں گے۔ یہ پروپیگنڈا ان کا تھا اور مسلمانوں کو اتنا سمجھایا گیا کہ تمہارے پاس خبر آئے تو مت کوئی رائے دو، اس کو لے جاؤ اس شخص کے پاس جو اس کا ایکسپرٹ ہے، وہ ایکسپرٹ جان لیں گے کہ اس خبر کو، اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ خبر کیوں پھیلائی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مورائل کو کم نہ کیجیے آپس میں، یہ غلط پروپیگنڈا مسلمان آپس میں نہ پھیلائیں اور نہ ہی کوئی رائے دیں، خاموش رہیں، اپنے ایکسپرٹس کو کہیں ہاں جی آپ بتائیے، جو صحیح رائے دینے والا ہے، جو اس کی تہ تک پہنچنے والا ہے، وہ جو رائے دے گا، وہ بات کرے گا، اس سے پتہ چل جائے گا مسلمانوں کو کہ ہاں، کہ اصل چیز حقیقت یہ ہے اور ہماری قیادت بڑی سمجھدار ہے، وہ جانتی ہے اس مسئلے کے حل کو اور یہ جانتی ہے کہ یہ خبر کیوں اڑائی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا ہے، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ آج جس کا دل چاہتا ہے قلم ہاتھ میں اٹھاتا ہے، لکھ دیتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی رائے دے دیتا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے اسکرین کے آگے بیٹھ کے سب کچھ کہہ دیتا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ پڑھتا ہے اور آگے پھیلا دیتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح وہ ہمارے اندر گھس کے ہماری خبریں، اس کی خبر کی بہت بڑی خبر بنا کے، بریکنگ نیوز بنا کے ہمارے درمیان پھیلاتے ہیں، ہمارے بھی کچھ صحافی ایسے جرأت مند ہونے چاہیے، جرنلسٹ جن کے اندر اتنی جرأت ہو کہ وہ بھی چلے جائیں ان کے ملکوں میں، جا کے ذرا ان سے انٹرویوز لیں اور اپنی مرضی کے سوال کریں، ان سے پوچھیں، ان سے ان کے اندر کا بغض نکالیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے ریلیجس طبقے میں جائیں کہ وہ اندر بیٹھ کے اپنے چرچز میں، اپنے سینیگاگز میں، اپنے ٹیمپلز میں مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر اگل رہے ہیں، اس کی موویز بنائیں اور لائیں مسلمانوں کو دکھائیں۔ کچھ جرت ہونی چاہیے، اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے ہم ایسی باتیں ان کی لے کے اور اپنے کمنٹس دے کے اپنے درمیان پھیلا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہیں یہ زرد صحافت تو نہیں؟ کیا کہیں یہ قلم فروشی تو نہیں؟ کچھ تو دین کا خیال ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مسلمانوں ملک میں رہتے ہیں، مسلمان بھائیوں میں رہتے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ کچھ ہوش ہونا چاہیے۔ دین اسی بات پہ سمجھاتا ہے کہ اسی طرف آئیے، سوچئے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور کو اور آپ کی ذات کو کہ مخالفین نے کیا کچھ کیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنے مشن پہ ڈٹے رہے، ہلانے والوں نے ہر قسم کے ہلاوے دیے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اندر کوئی ہلاوہ نہیں آیا۔ یہ بزدلی ہوتی ہے جو مخالف غلط قسم کا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے موریل کو کم کرنا چاہتا ہے. مگر صحابہ کرام ایسے نہیں نکلے, انہوں نے جرت دکھائی ہے, آگے بڑھے ہیں, اور جب بڑھے ہیں تو بڑھتے چلے گئے, پیچھے پھر نہیں ہٹے. انشاءاللہ انشاءاللہ مسلمان اگر اسی اصول کو پکڑ لے تو یقین مانیے ہم رکیں گے نہیں, پھر بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھ سکتے ہیں. ہمارا دین اتنا کمزور نہیں ہے, ہمارے مسلمان اتنے بزدل نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں جان کی جان, اپنی ہتھیلی میں جان رکھ کے ہم اس کا نذرانہ کس کو پیش کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو. وہ بڑی خوشی سے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طرف پلٹیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج, آپ کا سیرت, آپ کا طریقہ کار, قرآن مجید کی تعلیمات, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہر قسم کی مخالفانہ دشمنی پر مبنی جو بھی کارروائیاں ہیں, جو بھی سوچے ہیں, ان کو قرآن نے بھی واضح کر دیا ہے, کھول کے رکھ دیا ہے, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی واضح کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم اسی منہج کی طرف پلٹیں تاکہ ہمارے حالات درست ہوں. یہ پریشانیاں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, ذہنی انتشار جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہیں. اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں, حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنی پریشانی کو اسی طرح دور کرے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے کھل کے سامنے آئے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, رسول اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے دین کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور اگر کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو پھر بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سب آگے آ جائیں گے. کیا ڈرنا ہے؟ موت تو ویسی آنی ہے, لیکن اگر یہ موت اللہ کی راہ میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر قیمتی اور سودا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اس ملک کے حالات کو درست کرے, اور مسلمانوں کے پوری دنیا میں جو بھی مسلمانوں کے حالات ہیں, پریشانیاں ہیں, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, اللہ ان کی مدد کرے, اور ہم مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ ہم نہ صرف اٹھیں بلکہ ایسے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم آگے بڑھیں. آج ہمیں مسلمانوں سے بھی کاٹ دیا گیا ہے, ہم بول نہیں سکتے, کہیں کوئی ظلم ہو ہم بول نہیں سکتے. ان کا ایک آدمی کہیں کوئی مظلوم ہو جائے تو پوری ان کی مشینری ہل جاتی ہے, سارے ملک حرکت میں آ جاتے ہیں. اور ہماری حالت یہ, جرت ہونی چاہیے. اللہ ہمارے اندر یہ جرت پیدا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين واخذل الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم انصر من نصر دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ایک مختصر سا اعلان ہے کہ مسجد نبوی میں آپ سب جانتے ہوں گے ایک قاری تھے, امام تھے, قاری محمد ایوب صاحب, جو بہت ہی دنیا میں مشہور ہیں ماشاءاللہ. ان کی قرات بہت سنی جاتی ہے اور ہمارے بہت سے لوگ قراء حضرات میں جن کو پسند کرتے ہیں ان میں یہ صاحب بھی ہیں. پھر اسی طرح مسجد قباء کے امام ہیں ڈاکٹر احمد الحذیفی. یہ شیخ عبد الرحمن الحذیفی جو مسجد نبوی کے امام ہیں ان کے صاحبزادے ہیں, اور یہ پڑھاتے ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. پھر اسی طرح مسجد نبوی کے ایک مؤذن ہیں شیخ ایاد السکری. یہ بھی پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے، الحمدللہ یہ تینوں حضرات ہمارے ہاں الہدا میں تشریف لا رہے ہیں، اور بات یہی یہاں تک طے ہوئی ہے کہ ان کو الحمدللہ ویزا مل گیا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں منگل کے دن، سوموار کے دن شام کو وہ پہنچیں گے، اور بدھ کے دن پروگرام یہی طے ہوا ہے لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا، آئیں گے صرف ایک آدھ نماز پڑھانے کے لیے. وہ کون سی نماز ہے اس کا انشاءاللہ ہم اناؤنسمنٹ ابھی کر دیں گے، آج امید ہے کہ فائنل ہو جائے گا یا کل تک فائنل ہو جائے گا. ایک آدھ نماز وہ یہاں پڑھائیں گے آ کے، قاری محمد ایوب صاحب، اور جو مؤذن ہے وہ یہیں اذان دیں گے انشاءاللہ. اور قاری احمد صاحب جو ہیں، پروفیسر احمد صاحب، ڈاکٹر احمد الحذیفی، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ نصیحت فرمائیں گے انشاءاللہ. وہ پروگرام سارا یہیں ہوگا. تو اس کا اناؤنسمنٹ انشاءاللہ جو فائنل ہے وہ آپ چاہیں تو تھوڑا سا ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیے گا alhudapk.com، اس میں ہم نے انشاءاللہ یہ سارا پروگرام دے دینا ہے کہ کب وہ تشریف لا رہے ہیں، ایگزیکٹ کیا ٹائمنگ ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز یہاں ضرور پڑھائیں. اگر بدھ کے روز وہ مغرب کی نماز یہاں پڑھاتے ہیں تو ہم نے ذرا تھوڑا سا سیکیورٹی کا بندوبست بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ حضرات سے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. بہت سے دوست ہیں، احباب ہیں جو انشاءاللہ آنا چاہیں گے، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی مجھے فون آ رہے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو میں سب سے اتنی ضرور عرض کروں گا کہ یہ بڑی مقدس محفل ہوگی، یہ بزرگ آئیں گے اور یہاں جو کچھ بھی ہے ہم لوگوں نے ان کو اپنا آپ دکھانا ہے کہ ہم کس شوق کے ساتھ آپ کو سننے آئے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں.